کل آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ کسی نے اگر خریدی ہوئی چیز آگے بیچی اور پھر وہ چیز اس کو واپس کی گئی قضا عیب کی وجہ سے اور قضا فیصلے کے ذریعے بھائی، اور یہ فیصلہ اقرار کی وجہ سے ہوا تھا یا بینہ کی وجہ سے ہوا تھا یا انکار کی قسم سے انکار کی وجہ سے ہوا تھا، تو اس صورت میں یہ مشتری جو ہے، یہ جو بائے ثانی جو ہے یا جو مشتری اول جو ہے بھائی، بائے ثانی اور مشتری اول یہ وہ ایک ہی شخص ہے درمیان میں جو ہے بھائی، تو یہ کیا کر سکتا ہے، اس چیز کو بائے اول کو واپس لوٹا سکتا ہے، اور اگر اس نے وہ چیز اپنی رضامندی سے لی تھی واپس تو پھر اس صورت میں واپس نہیں کر سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی تھی، کل میں نے ذکر کی تھی بھائی. صورت مسئلہ یہ تھی کہ آپ نے ایک شخص سے ایک چیز خریدی ہے اور وہ چیز پھر آپ نے آگے فروخت کر دی، اب اس چیز کے اندر مشتری ثانی نے عیب کا دعویٰ کیا، وہ چیز آپ کو واپس کرتا ہے، تو یا تو آپ اقرار کر لیں گے آرام سے بھائی کہ ہاں واقعی میں نے عیب دار چیز آپ کو بیچی ہے، تو پھر یہ چاہے اقرار قاضی کے سامنے ہو یا قاضی کے سامنے نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ اس چیز کو واپس لے لیتے ہیں. تو یہ مرضی سے واپس لینا ہوا، اور مرضی سے واپس لینا یہ کیا شمار ہوتا ہے جی؟ ان کے لیے تو فسخ بیع ہے، لیکن باقیوں کے لیے یہ کیا شمار ہوگا؟ کسی بھی تیسرے شخص کے لیے یہ بیع جدید ہوئی ہے، تو لہٰذا اب اس صورت کے اندر یہ بائے اول کو چیز آپ واپس کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ اب تو دو بیع آ گئیں، ایک بیع بھی آ جائے تو نہ چیز واپس ہو سکتی ہے اور نہ رجوع بین نقصان ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ چیز آپ کو واپس کی ہوئی ہے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے، اور قاضی کو تو ولایت عامہ حاصل ہے، تو اس نے جو بے فسخ کی یہ سب کے لیے کیا شمار ہوگا کہ بے فسخ، گویا کہ آگے بے ہوئی نہیں، جب ہوئی نہیں تو آپ کو کیا حق حاصل ہے، کس چیز میں عیب ہے، بائے اول کو وہ چیز واپس کر سکتے ہیں بھائی، کر سکتے ہیں. تو تین و تین، قضا بالاقرار، قضا بالبینہ اور قضا بالنقول، تین باتیں ذکر ہوئی یہاں پر. ان کے لیے جو قضا ہوگی تو آپ بائے اول کو واپس کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ میں واپس نہیں. اور قضا بالاقرار کا معنی صاحب ہدایہ نے کیا تھا کہ اقرار کا یہ معنی نہ کرنا کہ بائے قاضی کے سامنے خود اقرار کرے عیب کا، بلکہ معنی یہ کہ کسی اور کے سامنے اقرار کیا تھا پھر اب انکار کر رہا ہے، تو مشتری کیا کرتا ہے، ان جن کے سامنے اقرار کیا تھا ان کو بطور گواہ کے پیش کر دیتا ہے، بینہ کے ذریعے اس کے اقرار کو کیا کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بینہ کے ذریعے اقرار ثابت ہوا. اس پر کسی نے کہتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے، کوئی یہ اعتراض کرے کہ بھائی اقرار قاضی کے سامنے چاہے خود کرے چاہے اقرار اس کا بینہ کے ذریعے ثابت ہوں، دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے. دونوں کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جو چیز بینہ کے ذریعے ثابت ہو وہ بھی اسی طرح ہے گویا کہ اس وہ مشاہدتاً ثابت ہے. کیا ہے؟ گویا اس نے قاضی کے سامنے خود اقرار کیا ہے. تو ایک ہے خود اقرار کرنا، ایک اقرار کو بینہ کے ذریعے ثابت کرنا، اور بینہ کے ذریعے جو چیز ثابت ہو وہ کس کی طرح ہے؟ مشاہدے کے اور معائنے کی طرح ہے. تو یہ بھی اسی اقرار کی طرح ہوا، اور اس اقرار کی صورت کے میں تو چیز کو واپس کرنے کا حق نہیں تھا، تو اس صورت میں بھی چیز کو واپس کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. تو صاحب ہدایہ کے یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اقرار سے مراد عام اقرار نہیں ہے، بلکہ وہ اقرار ہے جو کس کے ذریعے ثابت ہو؟ بینہ کے ذریعے ثابت ہو. اس کا کیا فائدہ؟ یہ ایک اشکال ہوا کہ اقرار وہ عام اقرار ہو یا اقرار بالبینہ ثابت ہو، دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے. تو دراصل یہ دو اعتراض بنتے ہیں یہاں پر بھائی. اور دوسرا یہ کہ یہ اقرار کی طرح، اور اقرار کی وجہ سے صرف اس آدمی کا مواخذہ کیا جاتا ہے، کسی اور کا مواخذہ، اقرار حجت متعدیہ نہیں ہے، یہ تجاوز کسی اور کی طرف نہیں کرتی، صرف اسی آدمی کی اپنی ذات سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو چاہے اقرار وہ خود کرے یا اقرار اس کا بینہ سے ثابت ہو، دونوں صورتوں یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے، اور جب دونوں ایک جیسے ہو گئے تو صرف چیز اس کو واپس کرنی چاہیے، بائے اول کو تو واپس نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا بھی جواب دیا تھا بھائی کل کہ بھائی ہم نے کب کہا کہ، پہلی بات آپ نے کہا دونوں ایک جیسے ہیں، ہاں پہلی بات کہتے ہیں یہ تسلیم نہیں بھائی، دونوں باتیں ایک جیسی نہیں۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ اقرار کیا ہے، حجت قاصرہ ہے، اسے یہ تو حجت متعدیہ نہیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے کب کہا یہ اقرار حجت متعدیہ ہے، ہم نے بھی تو یہی کہا ہے کہ اس کو واپس کر دے گا، البتہ بائے اول کو اگر یہ واپس کرنا چاہے تو اب اس کو خصومت کا حق حاصل ہے، دوبارہ خصومت کرنا پڑے گی بھائی، اسی اقرار کی وجہ سے سیدھا اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ اور دونوں اقرار میں فرق ہے، ایک اقرار وہ جو خود کرتا ہے، ایک اقرار اس کا وہ جو بینہ کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اقرار خود کرتا ہے تو معلوم ہو چیز کو رضامندی سے لے رہا ہے، جب رضامندی سے لے رہا ہے تو یہ باقی سب کے لیے کیا شمار ہوگی، بیعے، یہ الگ صورت ہے۔ اور ایک وہ صورت ہے کہ اقرار کا وہ انکار کر رہا ہے، اور وہ اس کے اقرار کو کس کے ذریعے ثابت کرتا ہے، بینہ کے ذریعے، تو معلوم ہوا یہ چیز کو واپس لینے پر راضی نہیں، تو قاضی کے فیصلے سے واپس ہوئی اور قاضی نے کیا کیا ہے، بے کو فسخ کر دیا ہے۔ تو اس صورت میں اب وہ بے فسخ شمار ہوگی، جبکہ اپنی مرضی سے اقرار جو کرے اس میں تو وہ فسخ شمار نہیں بلکہ کیا شمار ہوتی ہے۔ تو دونوں میں فرق بھی آ گیا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دو اشکال تھے، ایک یہ کہ اقرار حجت قاصرہ ہے، حجت متعدیہ آپ نے کیوں بنایا، اس کا ہم نے جواب دے دیا کہ ہم نے کوئی اس کو متعدیہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو الگ کیا کر رہے گا، اس کے لیے بائے اول کو اسی اقرار کی وجہ سے واپس نہیں کر رہا، بلکہ اس کے لیے الگ کیا کرنا پڑے گی، خصومت۔ معلوم ہوا اقرار حجت متعدیہ نہیں بنایا ہم نے، اگر متعدی ہوتا تو دوبارہ خصومت کی ضرورت تھی، دوبارہ خصومت کی ضرورت۔ اور دوسرے دونوں میں فرق بھی سمجھا دیا بھائی۔ پھر اس کے بعد اگلا اسی مسئلے کی ایک اور تقریر بعض علماء ذکر کرتے تھے بھائی، اس کو صاحب کتاب رد کریں گے، لیکن میں نے کہا تھا اس سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لیں۔ یاد رکھو ضابطہ یہ ہے کہ قاضی غائب کے خلاف نہ بینہ سن سکتا ہے اور نہ فیصلہ کر سکتا ہے بھائی، بینہ بھی نہیں سن سکتا اور فیصلہ بھی، اس لیے کہ بینہ سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ختم کر دیا جائے، اور جب دوسرا حاضر ہی نہیں تو جھگڑا ہے، جھگڑا تو کم از کم کتنوں میں ہونا چاہیے، تو دوسرا حاضر ہوگا تو جھگڑے کا وجود بھی آ گیا، ایک انکار دعویٰ کر رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اب کس کو سنے گا قاضی، بینہ کو سنے گا۔ تو غائب کے خلاف نہ بینہ سن سکتا ہے نہ فیصلہ کر سکتا ہے، یہ اہم ضابطہ ہے کتاب القضاء کا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ضابطے بھائی آپ سب کو انشاءاللہ ان قریب دور آ جائے گا بھائی، آپ کو قاضی بنائیں گے بھائی، یہ سب باتیں سیکھتے جاؤ بھائی، فیصلہ کیسے کرنا ہے، غائب کے خلاف فیصلہ بھی نہیں ہوتا اور بینہ بھی نہیں سنے جاتے۔ اچھا تو کیا بات ذکر ہو رہی تھی، ہاں تو غائب کے خلاف نہ فیصلہ کر سکتا ہے نہ بینہ سن سکتا ہے، ہاں اگر اس کا نائب موجود ہو تو پھر بینہ بھی سن سکتا ہے اور فیصلہ بھی۔ اور نائب تین ہیں مولانا، تین قسم پر، یا تو نائب ہوگا حقیقتاً، جیسے وکیل ہوتا ہے انسان اس کو کیا بنا دیتا ہے کسی بھی مسئلے میں اپنا نائب، یا نائب شرعاً ہوگا یا نائب حکمن ہوگا، تین ہوئے، حقیقتاً، شرعاً اور حکمن۔ نائب شرعاً کی مثال جیسے وہ وصی جسے کون مقرر کرے، قاضی بھائی۔ وصی کسے کہتے تھے، میں نے آپ کو بتلایا تھا، جسے جو بچے یا معذور وغیرہ افراد کی نگرانی وغیرہ کے لیے جنہیں قاضی مقرر کرتا ہے، تو با اختیار نگران ہوتا ہے، وہ اپنی اختیار کے ساتھ کیا کرتا ہے، ان پر مال وغیرہ کو خرچ کرتا ہے، ان کے امور کا اختیار ہوتا ہے اسے۔ اور تیسرا وہ نائب جو حکمی ہو، حکمی، نائب حکمی اسے کہتے ہیں، یاد رکھو، جس میں غائب پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ دعویٰ سبب ہے اس دعوے کا جو حاضر پر کیا جا رہا ہے۔ آپ دعویٰ تو دراصل ایک حاضر شخص پر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک اور دعویٰ بھی شامل ہو گیا جو کس پر ہو رہا ہے، غائب پر، کس پر ہو رہا ہے؟ غائب پر. اور وہ جو غائب پر دعویٰ ہے وہ سبب لازمی ہے، یعنی علت ہے کس کے لیے؟ اس دعویٰ کے لیے جو کس پر ہو رہا ہے؟ تو حاضر پر جو دعویٰ ہے وہ مسبب ہونا چاہیے، معلول ہونا چاہیے اس دعوے کا جو کس پر کیا جا رہا ہے؟ غائب پر کیا جا رہا ہے، سبب لازمی ہو. یعنی جب بھی سبب وہ سبب پایا جائے مسبب بھی ضرور پایا جائے. مثال سے اس کی وضاحت ہوگی. دیکھو بھائی، ایک آدمی کے پاس ایک مکان ہے، اس کے قبضے میں ہے، آپ اس پر دعویٰ کر دیتے ہیں یہ مکان میرا ہے، اور یہ مکان کیوں میرا ہے؟ کیونکہ یہ میں نے زید سے خریدا تھا. تو اب دعویٰ آپ کا اس حاضر پر ہے جسے آپ قاضی کے سامنے لائیں کہ اس کے پاس جو مکان ہے وہ میرا ہے، لیکن ایک اور دعویٰ بھی آپ نے، کیوں میرا ہے؟ کیونکہ میں نے کس سے خریدا تھا. تو یہاں غائب پر بھی دعویٰ آ گیا کہ یہ میں نے مکان کس سے خریدا ہے؟ زید سے خریدا ہے. اور خریدنا علت ہوتی ہے کس چیز کی؟ ملکیت کی. آپ نے کہا یہ مکان میرا ہے، یہ معلول ہے، کیوں آپ کا ہے؟ علت کیا ہے اس کی؟ کہ آپ نے زید سے، تو دیکھو جو غیر پہ دعویٰ تھا اس سے خریدنے کا جو دعویٰ تھا وہ سبب لازمی ہے کس کے لیے؟ اس دعوے کے لیے جو آپ کس پر کر رہے ہیں؟ حاضر پر کر رہے ہیں بھائی. تو آپ یہ جو حاضر ہے اس غائب کا نائب بن گیا حکمن بھائی، اس لیے کہ اس پر جو دعویٰ ہے وہ سبب ہے اور اس پر جو دعویٰ ہے وہ اس کا مسبب ہے بھائی. تو یہ اس کا کیا بن گیا؟ نائب. اب آپ اس غائب کے خلاف بینہ بھی سن سکتے ہیں اور اس پر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ فیصلہ حاضر اور غائب دونوں کے خلاف شمار ہوگا. حاضر اور غائب دونوں کے، ہاں. تو وہ غائب کا تو یہ نائب حکمی بن چکا ہے، تو اس کا جب نائب آ گیا تو نائب کے ہوتے ہوئے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بینہ بھی سنی جا سکتی ہے اور فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اب آپ بینہ پیش کریں گے، دو گواہ بھائی پیش کریں گے کہ یہ مکان میں نے زید سے خریدا تھا. قاضی اب اس کو سنے گا، اگرچہ زید خود نہیں حاضر لیکن اس کا نائب حکمی تو حاضر ہے. پھر جب بینہ ہو گیا تو قاضی اب آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا بھائی، اور یہ جو جس کے قبضے میں مکان ہے اس سے لے کر آپ کے حوالے کر دے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب زید جس سے آپ نے مکان خریدا تھا وہ بعد میں آ کے ہزار انکار کرتا رہا، نہیں بھائی اب اس کا انکار معتبر نہیں، اس کے خلاف کیا ہو چکا ہے؟ فیصلہ اس کے نائب کی موجودگی میں ہوا تھا، کسی بغیر نائب کے فیصلہ. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے خریدنا یہ سبب تھا، غائر پر جو دعویٰ تھا وہ سبب تھا کس پر؟ اس حاضر پر جو دعویٰ ہے، یعنی کہ مکان میری ملکیت ہے. تو جب بھی کوئی چیز خریدی جائے آدمی اس کا کیا بن جایا کرتا ہے؟ مالک. تو وہ خریدنا تھا سبب لازمی، یعنی علت تھا کس کے لیے؟ ملکیت کے لیے. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اب سنو تقریر بھائی، یہ مقدمہ تھا، اس کی بات اب آخر میں جا کر ہم کریں گے. بعض علماء نے یہ جو مسئلہ متن میں ذکر ہوا کہ کسی نے کوئی چیز خریدی ہو تو پھر اور آگے بیچ دے اس کو، پھر قاضی کے فیصلے کی وجہ سے اس کو وہ چیز واپس کی جائے، اور وہ قاضی کا فیصلہ اقرار کی وجہ سے ہو یا بینہ کی وجہ سے ہو یا نقول کی وجہ سے ہو، تو اب یہ شخص کیا کر سکتا ہے؟ بائے اول کو وہ چیز واپس. یہ متن میں مسئلہ گزرا تھا، اس کی ابھی تک تقریر چل رہی ہے. بعض علماء اس کی یہ تقریر کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ ہیں، آپ نے کس سے خریدا ہے؟ زید سے خریدا تھا، اور آپ نے آگے کس کو بیچا تھا؟ بکر. اور بکر نے آپ کو اب واپس کی ہے کس کی وجہ سے؟ قضا بالاقرار کی وجہ سے، یا قضا بالبینہ کی وجہ سے، یا قضا بالنقول کی وجہ سے. تو اب آپ بائے اول کو واپس کر سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب اس نے، یہ جو بائے مشتری ثانی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ عیب زید کے پاس تھا، یہ چیز جو تھی اس کے اندر عیب کس کے پاس موجود تھا؟ زید کے پاس بھی موجود تھا، اور اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ بینہ کر، اس پر فیصلہ کرتا ہے قاضی. تو یہاں دو صورتیں ہیں، اس کے وہ چیز واپس کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چیز کے اندر عیب ہے، قاضی صاحب یہ چیز واپس کروائی جائے، بھائی میں واپس کرنا چاہتا ہوں. تو یا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ عیب کس کے پاس تھا؟ جس سے میں نے خریدی ہے اسی کے پاس عیب تھا، یہ موجود تھا. یا عیب کس کے پاس تھا بھائی؟ زید کے پاس. تو وہ صورت جس میں اس کا دعویٰ یہ ہو کہ یہ عیب کس کے پاس تھا؟ زید کے پاس، تو اب چیز آپ کو واپس ہوئی ہے، تو آپ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ زید کو رد. اور اگر اس نے یہ دعویٰ کیا صرف کہ عیب آپ کے پاس تھا، زید کی کوئی بات ہی وہ نہیں کرتا، تو اس صورت میں اب آپ کو زید کو چیز واپس کرنے کا حق نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، وقد قیل، اور تحقیق کہا گیا ہے، ھذہ المسألۃ فیما، یہ مسئلہ اس صورت میں ہے، اذا دعا المشتری الثانی، جب دعویٰ کیا مشتری ثانی نے علی المشتری الاول، مشتری اول پر کیا دعویٰ کیا؟ کہ ان العیب کان فی ید البائع الاول، کہ یہ عیب تو کس کے پاس بھی تھا؟ بائع اول یعنی زید کے پاس بھی تھا. رحمک اللہ. تو پھر اب آپ اس چیز کو زید کو واپس کر سکتے ہیں بھائی. فحین اذن للمشتری الاول ان یخاصم علی بائعہ، تو اب مشتری ثانی کے لیے، مشتری اول کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے؟ خصومت کرے. کس سے؟ بائع پر بھائی. اما اذا دعا، اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ان العیب کان فی ید المشتری الاول، کہ وہ عیب آپ کے پاس تھا، زید کی تو اس نے بات ہی نہیں کی، فَلَيْسَ لَهُ أَن يُخَاصِمَ عَلَى بَائِعِهِ، تو اب وہ اس چیز کے بائے کے ساتھ خصومت، آپ اس بائے کے ساتھ خصومت. یہ بعض علماء نے تقریر کی بھائی. اقول فیہ نظر، صاحب شرح وقایہ فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس قول میں اشکال ہے بھائی. اس صورت ہے یہ جو قول انہوں نے کیا کہ یہ رد کرنا اس صورت میں ہے جب اس نے دعویٰ بھی کیا کیا ہو کہ یہ عیب کس کے پاس تھا؟ بائے اول کے پاس تھا، تو پھر واپس کر سکتے ہیں. کہتے ہیں اس قول میں اشکال ہے. کہتے ہیں کیوں؟ دیکھیے بھائی، کہتے ہیں اس لیے کہ چاہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ عیب آپ کے پاس تھا مشتری ثانی، چاہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ کس کے پاس تھا؟ بائے اول کے پاس تھا، دونوں صورتوں میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے خلاف تو ہوگا، بائے اول کے خلاف نہیں. بائے اول کے خلاف نہیں، کیونکہ بائے اول تو غائب ہے. بائے اول تو کیا ہے؟ غائب ہے. اور غائب کے خلاف تو بینہ قاضی سن ہی، صرف ایک صورت میں سن سکتا ہے، جبکہ بائے غائب پر جو دعویٰ ہو وہ سبب ہو کس کے لیے؟ اس دعوے کے لیے جو کس پر ہے؟ حاضر پر ہے. اور یہاں غائب پر جو دعویٰ ہے وہ سبب نہیں ہے اس دعوے کا جو کس پر ہو رہا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی، انہوں نے، ان علماء نے کتنی صورتیں بنائی؟ دو صورتیں. ایک صورت یہ کہ وہ مشتری ثانی کس پر عیب کا دعویٰ کرتا ہے؟ بائے اول پر، بھائی اس کے پاس عیب تھا. ایک صورت یہ کس پر دعویٰ کرتا ہے؟ بائے، وہ بائے اول جو تھا اس پر کیا کرتا ہے؟ عیب کا دعویٰ کرتا ہے. تو اگر اس نے آپ مشتری اول پر عیب کا دعویٰ کیا تو اس کو چیز واپس کی جائے گی، لیکن یہ پیچھے واپس نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس نے وہ زید جو پہلا بائے تھا اس پر عیب کا دعویٰ کیا تو اب اس کو چیز واپس کر دی جائے گی، اور اسے بھی آگے کیا ہوگا؟ خصومت کا حق حاصل. یہ ان علماء نے صورت بیان کی. صاحب شرح وقایہ فرما رہے کہ نہیں بھائی، یہ بات درست نہیں بنتی، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں، چاہے یہ مشتری اول پر دعویٰ کرے اس کا عیب کا کہ اس کے پاس عیب تھا، چاہے یہ دعویٰ کرے کہ عیب کس کے پاس تھا؟ بائے اول کے پاس تھا، دونوں صورتوں میں فیصلہ مشتری اول ہی کے خلاف شمار ہوگا، بائے اول کے خلاف فیصلہ شمار نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بائے اول ہے غائب، اور غائب کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے غائب پر ضروری ہے کہ اس کا کوئی نائب موجود ہو، اور یہاں اس کا کوئی نائب موجود نہیں ہے، نہ اس کا نائب حقیقی ہے، اس نے مشتری اول کو وکیل بھی نہیں بنایا، نہ یہ اس کا وصی ہے بھائی، اور نہ ہی یہ نائب حکمی ہے. یعنی نائب حکمی کون کہلاتا تھا بھائی؟ کہ جب وہ دعویٰ جو کس پر کیا جا رہا ہو؟ غائب پر. وہ دعویٰ جو کس پر کیا جا رہا ہو؟ غائب پر. وہ سبب ہو اس دعوے کا جو کس پر کیا جا رہا ہے؟ حاضر پر. اور یہاں ایسا نہیں. اگر اس کے پاس عیب تھا, بائے اول کے پاس عیب کا ہونا یہ بائے ثانی کے پاس عیب کا سبب ہے. جب بھی بائے اول کے پاس عیب پایا جائے گا, بائے ثانی کے پاس آگے عیب کا ہو, مشتری کے پاس عیب کا ہونا ضروری ہے؟ کبھی ایسا ہوگا اس کے پاس عیب ہے تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس بھی اس میں عیب ہے, لیکن کبھی ایسا ہوگا اس کے پاس چیز میں عیب تھا پھر ختم ہو گیا, آپ کے پاس اب وہ چیز آئی تو اس میں عیب ہے؟ صورت سمجھ میں آئی؟ تو بائے اول کے پاس جب بھی عیب ہو, ضروری نہیں کہ اس کے مشتری کے پاس بھی مبیع کے اندر کیا پایا جائے, عیب پایا. کبھی عیب وہ باقی رہے گا, کبھی تو کیا ہو جایا کرتا ہے, پہلے ہی ختم ہو جایا کرتا ہے. اور ہم نے کہا تھا سبب لازمی ہونا چاہیے کہ ایک کے پاس ہے تو اس اگلے کے لیے کیا بنے, سبب لازمی ہو, یعنی جب بھی وہ سبب پایا جائے مسبب کا پایا جانا. جب بھی بائے اول, آپ مجھے بتائیں, جب بھی بائے اول کے پاس عیب پایا جائے تو آگے مشتری کے پاس عیب کا پایا جانا ضروری ہے؟ نہیں, کبھی ہوگا اور کبھی نہیں. تو معلوم ہوا وہ دعویٰ غائب پر جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ سبب نہیں ہے اس دعویٰ کا جو کس پر کیا گیا ہے؟ حاضر پر. سبب لازمی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ سبب تو ہے لیکن سبب لازمی نہیں. اور ہم نے تو سبب لازمی کی بات کی تھی بھائی, جب بھی اس کے پاس وہ ہو اس کے پاس بھی اس کا ہونا ضروری ہو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو نہ اس کے, یہ حاضر اس کا نائب بھی نہیں بنا. جب نائب بھی نہیں بنا تو اب اس کے خلاف فیصلہ ہوا نہیں. تو دونوں صورتوں میں فیصلہ مشتری اول کے خلاف ہی ہوتا ہے, بائے پر کسی بھی صورت میں فیصلہ نہیں ہوتا. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ بائے پر دعویٰ, بائے کے پاس عیب کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہو تو اسے واپس کر سکتا ہے, اس پر عیب کا دعویٰ نہ کیا ہو تو پھر واپس, یہ تقریر آپ کی صحیح نہیں بھائی. دیکھیے, اقول فیہ نظر, میں کہتا ہوں اس قول کے اندر اشکال ہے. ویلی انہ اذا ادعا ان العیب کان فی ید البائع الاول, اس لیے کہ جب مشتری ثانی نے دعویٰ کر دیا کہ عیب کس کے پاس تھا بھائی, وہ بائع اول کے پاس تھا, واقام علیہ البینہ, اور اس پر بینہ بھی اس نے قائم کر دی, وقضی علی المشتری الاول, اور مشتری اول کے خلاف فیصلہ بھی کر دیا گیا کہ چیز واپس لو, تو فہاد القضاء ليس قضاء على البائع الاول, تو پھر بھی یہ قضاء بائع اول کے خلاف نہیں, اس پر یہ قضاء نہیں ہے. وهذه البينه لم تقم على البائع الاول, اور یہ بینہ بھی بائع اول پر قائم نہیں ہوئی. کیوں اس پر بھی قائم نہیں ہوئی؟ ولا على نائبه, اور اس کے نائب پر بھی قائم نہیں. اس کا نائب ہے ہی نہیں, یہ اس کا نائب حکمی ہے ہی نہیں. نائب حکمی تو تب بنتا جب اس پر جو دعویٰ تھا اس, وہ سبب ہوتا, سبب لازمی ہوتا اس چیز کا جس کا دعویٰ کس پر کیا جا رہا ہے. تو نہ اس پر ہوا ہے, نہ بائے اول پر فیصلہ یہ بینہ قائم ہوئی ہے, نہ اس کے نائب پر. لانما یدعی علی الغائب لیس سببا لما یدعی علی الحاضر, اس لیے کہ وہ چیز جس کا دعویٰ کر رہا ہے غائب پر وہ سبب نہیں ہے, یعنی سبب لازمی نہیں ہے. لما اس چیز کا, یدعی علی الحاضر, جس کا دعویٰ وہ کس پر کر رہا ہے؟ حاضر پر کر رہا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ اگر سبب لازمی ہوتا تو یہ اس کا نائب بن جاتا حکمن, اور پھر اس کے خلاف جو فیصلہ ہوتا وہ اس غائب کے خلاف بھی کیا تصور ہوتا؟ فیصلہ. تو جب یہ سبب لازمی نہیں تو اس کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ شمار نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَإِنْ قَبَضَ مَشْرِيَّهُ وَادَّعَى عَيْبًا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ أَوْ يُقِيمُ بَيِّنَةً. یہ مسئلہ مشکل ہے بھائی, غور سے سننا بھائی. فَإِنْ قَبَضَ, پس اگر قبضہ کر لیا مشتری نے, مَشْرِيَّهُ, اپنی خریدی ہوئی چیز پر, ایک آدمی نے دوسرے سے ایک چیز خریدی اور پھر اس پر کیا کر لیا, وَدَّعَا عَيْبًا، اور پھر کس چیز کا دعویٰ کر دیا اس میں؟ عیب کا دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ سَمَنِهِ، اس مشتری کو مجبور نہیں کیا جائے گا سمن حوالے کرنے پر، حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ، یہاں تک کہ اس کا بائع کیا کر لے، قسم اٹھا لے، او یقیم بیناتن، یا مشتری کیا قائم کر دے بینہ قائم کر. دیکھو بھائی پہلے مسئلہ سمجھ لو پھر عبارت کی طرف جاتے ہیں. آپ نے زید سے ایک چیز خریدی، چیز خریدنے کے بعد آپ نے اس پر قبضہ بھی کر لیا، وصول کر لی اس سے چیز، ابھی آپ نے سمن حوالے نہیں کیے. چیز پر قبضے کے بعد اب آپ نے عیب کا دعویٰ کر دیا کہ یہ چیز تو مجھے اس نے کس قسم کی بیچی ہے، عیب دار. یہاں اب چار صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ، آپ نے عیب کا دعویٰ کیا ہے، آپ زید کے پاس چلے گئے کہ بھئی یہ تم نے مجھے عیب دار چیز بیچی ہے، وہ آرام سے قبول کر لیتا ہے، قرار کر لیتا ہے اور چیز واپس آپ سے لے لیتا ہے. یہ صورت ایک ہے، یہ ذکر نہیں کریں گے. دوسری صورت بھائی کہ وہ انکار کر دیتا ہے، تو پھر اب آپ قاضی کے پاس جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں. بھائی کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں کہ زید نے مجھے عیب دار چیز بیچی ہے. اب قاضی دونوں کو طلب کرے گا اور آپ سے کہے گا بینہ پیش کرو، گواہ پیش کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں عیب دار چیز بیچی ہے. اگر آپ نے گواہ پیش کر دیے تو قاضی فیصلہ کر دے گا اور وہ چیز زید کو کیا کر دی جائے گی، واپس کر دی جائے گی. اگر آپ بینہ پیش نہ کر سکے تو پھر اب قاضی متوجہ ہوگا بائے کی طرف کہ قسم اٹھاؤ تم بھائی، قسم اٹھاؤ کہ تم نے اس کو عیب دار چیز نہیں بیچی. بھائی وہ قسم اگر اٹھا لیتا ہے تو پھر اب آپ سے سمن، آپ کو سمن کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اس نے قسم اٹھا لی. لیکن اگر اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں بھی قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا کہ وہ قسم نہیں اٹھا رہا، معلوم ہوا اس نے کس قسم کی چیز بیچی ہے، عیب دار چیز بیچی ہے. تو اب اس صورت میں بھی بے فسخ کریں گے اور وہ چیز اس کو کیا کر دی جائے گی، واپس. تو چار صورتیں ہیں، تین میں چیز واپس کر دیتے ہیں، چوتھی کی صورت میں اب آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ پیسے ادا کریں. پہلی صورت اگر وہ خود اقرار کر کے لے لیتا ہے تو بھی کیا ہوئی، چیز واپس ہو گئی. دوسری صورت مولانا اگر آپ بینہ پیش کر دیتے ہیں تو بھی چیز واپس. تیسری صورت کہ اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو بھی چیز کیا ہوگی. ان سب میں آپ کو پیسوں کی ادائیگی پر مجبور، کیونکہ چیز ہی واپس ہو گئی. ہاں ایک صورت کہ اسے قسم کھانے کا کہا گیا اور اس نے قسم اٹھا لی، اب آپ کو کیا کیا جائے گا، قسم سمن کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا. یہ صورتیں ہیں بھائی. اب دیکھیے متن میں مسئلہ، فَإِن قَبَضَ مَشْرِيَّهُ، اگر مشتری نے قبض کر لیا مَشْرِيَّهُ اپنی خریدی ہوئی چیز پر، وَدَّعَا عَيْبًا اور کیا کیا، عیب کا دعویٰ کیا، لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ سَمَنِهِ، مجبور نہیں کیا جائے گا اس کو سمن کے حوالے کرنے پر، حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ، بھئی یہاں تک کہ بائے کیا کر لے، قسم اٹھا لے. جب بھائی قسم اٹھا لے گا کہ میں نے اس کو عیب دار چیز نہیں بیچی تو اب کیا کیا جائے گا، آپ کو مجبور کیا جائے گا. بھائی اس نے عیب دار چیز نہیں دی، معلوم ہو یہ عیب آپ کے پاس ہی پیدا ہوا ہوگا، لہذا آپ کیا کرو، آپ مبیا وصول کر چکے، اب بھائی کے سپرد اس کے پیسے، تو آپ کو پھر مجبور کیا جائے گا. او یقیم بینتن، یا آپ مشتری کیا قائم کر دیتا ہے، بینہ قائم کر دیتا ہے. بھائی بھائی آگے بڑی مفصل بحث کریں گے اور بتلائیں گے کہ یہ یقیمو کا عطف یحلفہ پر نہ کرنا. یحلفہ تو ہے منصوب، کیونکہ حتیٰ کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے، آن مقدر. آپ نے پڑھا ہے فعل مضارے کا اعراب تین قسم پر ہے، یا مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجزوم ہوگا، جزم آئے گا. بھائی اسم میں جر آتا ہے اور فعل مضارع میں جزم آتا ہے. اور یہاں پر حتیٰ کے بعد یحلفہ آیا اور حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو یحلفہ کیا ہوا؟ منصوب. تو کہتے ہیں اس پر اس کا عطف نہیں کریں گے ورنہ عبارت خراب ہو جائے گی، معنی خراب ہو جائے گا. کیوں؟ دیکھو ادھر دیکھو بھائی، انہوں نے کیا کہا؟ پیسوں کی ادائیگی پر مشتری کو ہم کب تک مجبور نہیں کریں گے؟ جب تک بائے قسم، جب بائے قسم اٹھا لے گا معلوم ہوا عدم جبر ختم، اب کیا کیا جائے گا؟ اس کو مجبور کیا جائے گا. جب وہ قسم اٹھا لے گا تو عدم جبر کیا ہوا؟ ختم. پہلے تو تھا مجبور نہیں کرنا، کب تک نہیں کرنا؟ جب تک وہ قسم نہ اٹھا لے. جب قسم اٹھا لے گا تو عدم جبر کیا ہو جائے گا؟ اب مجبور کیا جائے گا. پہلے تو تھا مجبور نہیں کرنا، اب ہے مجبور کیا جائے گا کہ پیسے ادا کرو. تو معلوم ہوا عدم جبر ہے مغیا اور حلف بائے یہ ہے غایا. مغیا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ایک ہے غایا ایک مغیا. مغیا کہتے ہیں محدود کو، وہ چیز جس کی حد بیان کی جائے. مغیا کسے کہتے ہیں؟ جس کی حد بیان کی جائے. اور وہ جو حد ہوتی ہے اس کو غایا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن بھائی کس طرح ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک بھائی، تو یہ کوہنیاں کیا ہوئیں؟ غایا یا حد ہوئی بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر عدم جبر ہے مغیا یعنی محدود ہے. عدم جبر ہوگا، چلتا رہے گا چلتا رہے گا. کب تک بھائی؟ کب تک مجبور نہیں کریں گے؟ جب تک بائے قسم. معلوم ہوا بائے قسم اٹھانا یہ حد ہے. جب یہ حد آ جائے گی عدم جبر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. پھر کیا آ جائے گا؟ جبر آ جائے گا. تو معلوم ہوا عدم جبر ہے مغیا اور حلف بائے کیا ہے؟ غایا ہے بھائی. تو اگر یقیمہ کا عطف یحلفہ پر کر دیں تو پھر عبارت خراب ہو جاتی ہے بھائی. اس لیے صاحب کتاب آپ کو بتلائیں گے کہ یقیمہ نہ پڑھو، یقیمو پڑھو، مرفو پڑھو، اور اس کا عطف لم یجبر پر کرو. کس پر کرو؟ لم یجبر پر عطف کرو بھائی. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی اگر یقیموں کا عطف حلف پر کر دیتے ہو تو معنی خراب. کس طرح؟ کیونکہ حلف حلف بائے یہ تو کیا تھا؟ غایا. عدم جبر کے لیے کیا تھا؟ تو پھر اقامت بینہ بھی غایا بن جائے گی. اقامت بینہ بھی کیا بن جائے گی؟ تو پھر صورت یہ ہو جائے گی مشتری کو مجبور نہیں کریں گے جب تک کہ یہ کیا نہ کر دے، بائے قسم نہ اٹھا لے. یہ بھی غایا. اب اس پر عطف تھا تو اس کو ذرا اٹھا دو، اس کی جگہ کس کو رکھو؟ اقامت یقیم بینہ کو رکھو بھائی. عبارت دیکھو لم یجبر علی دفع ثمنہ حتی یحلف بائعہ، یہ ایک غایا. بائے کی قسم کیا ہے؟ ایک غایا. اب اس یحلفہ بائے کو اٹھاؤ اور یقیم بینتن کو اس کی جگہ رکھو بھائی. حتی یقیم بینتن، اس کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ مشتری کیا قائم کر دے. اب آپ مجھے بتائیے جب مشتری بینہ قائم کر دے کہ یہ مجھے عیب والی چیز ملی ہے، تو پھر اب وہ چیز اس کو واپس کی جائے گی یا پیسے دینے پہ مجبور کیا جائے گا؟ تو معنی خراب ہوتا ہے. معلوم ہوا اگر اس پر عطف کیا جائے تو یہ بھی مغیا کے لیے کیا بن جائے گا؟ غایا بن جائے گا. تو معلوم ہوا عدم جبر کی انتہا کہاں پہ ہوگی؟ پہلی صورت عدم جبر ہے مغیا، غایا کیا ہے اس کے لیے؟ بائے کا قسم اٹھانا. جب بائے قسم اٹھا لے گا عدم جبر بھی ختم ہو کر کیا آ جائے گا؟ مجبور کیا جائے گا، جبر آ جائے گا. دوسرا غایا کیا بیان ہوا؟ حتی یقیما بینتن، یہاں تک کہ وہ کیا قائم کر دے؟ بینہ، مشترک بینہ قائم کر دے. تو اس کو عدم جبر اس وقت تک ہوگا جب تک وہ بینہ قائم، جب وہ بینہ قائم کر دے تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کو پیسے دینے پر. اور یہ بات درست بنتی ہے؟ یہ بات درست نہیں بنتی، یہ آدم جبر کے لیے غایا نہیں بن، جب غایا نہیں بن سکتا تو اس کا عطف یخلفہ پر بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ تو غایا بن جائے گا. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو پھر کس پر اس کا عطف کریں بھائی؟ دیکھیے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں او یقیم مرفوع، او یقیم کیا ہے؟ مرفوع ہے، عطف علی قولہ لم یجبر. اس کا عطف کس پر ہے؟ ماتن کے قول لم یجبر پر ہے. ولیس عطف علی قولہ یحلف بائعہ، اس کا عطف ماتن کے قول یحلف بائعہ پر نہیں. لئنہ حینئذ یکون اقامت البینۃ غایتن، ورنہ تو اس صورت میں اقامت بینہ بھی کیا بن جائے گی؟ غایہ بن جائے گی. کس کے لیے؟ لعدم الجبر، عدم جبر کے لیے. تو فإن اقام البینۃ، تو اگر اس نے بینہ قائم کر دی، ینتہی عدم الجبری، تو پھر عدم جبر کیا ہو جائے گا بھائی؟ جب یہ غایہ بن گئی، تو غایہ جب آئے گی تو مغیہ کی بھی کیا ہو جائے گی؟ انتہا. تو جب اقامت بینہ آ جائے گی تو ینتہی عدم الجبری، تو عدم جبر بھی کیا ہو جائے گا؟ سمجھ بھی آ رہی ہے بات کہ پھر مشکل ہو گئی؟ وہی میں نے جو سمجھایا وہی تقریر صاحب کتاب کر رہے ہیں. میں نے کیا کہا؟ اگر اس کا عطف یحلفہ پر کرو تو یہ بھی غایہ بن جائے گا، اور معنی یہ ہوگا عدم جبر کب تک ہے؟ جب تک یہ بینہ قائم، جب بینہ قائم کر دے گا تو عدم جبر کی بھی انتہا ہو گئی، اور کیا آ گیا؟ جبر آ گیا. یہی بات کر رہے ہیں. فَإِنَ قَامَ الْبَيِّنَةَ، اگر اس نے بینہ قائم کر دی، ینتہی عدم الجبری، تو عدم جبر کی بھی کیا ہو جائے گی؟ انتہا ہو جائے گی. فَيَلْزِمُ الْجَبْرُ عَلَى دَفْعِ السَّمَنِ، تو لازم آئے گا جبر کرنا سمن کی ادائیگی پر بھائی، سمن کی ادائیگی پر جبر کرنا لازم آئے گا. عند اقامت البینات علی العیب، جب وہ بینہ قائم کر دے کس پر؟ عیب پر. اور یہ بات درست بنے گی؟ درست نہیں بنے گی. لہذا اس کا عطف یحلفہ پر کرنا صحیح، یہ سمجھا رہے تھے، خرابی سمجھا رہے تھے بھائی یہاں تک بھائی. تو کہتے ہیں حاصل، فالحاصل، حاصل کلام یہ، ان المشتری اذا دعا عیبا، اگر مشتری جب عیب کا دعویٰ کر دے، تو یقیم بینتن علی دعواہ، تو اپنے دعویٰ پر کیا قائم کرے گا؟ بینہ قائم کرے گا. اب ٹھیک صورت بتا رہے ہیں آپ کو، خرابی سمجھا دی، اب ٹھیک صورت بتلا رہے ہیں کہ مشتری جب عیب کا دعویٰ کر دے، یا تو اسے بینہ قائم کرنی پڑے گی اپنے دعویٰ پر، ویرد، اور جب بینہ قائم کر دے تو چیز کو کیا کر دے گا؟ واپس کر دے گا. وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، تو اگر اور اگر اس کے پاس بینہ نہ ہوئی، تو یحلف بائعہ انہ لا عیب، تو قسم اٹھائے گا بائع کہ اس مبیع کے اندر عیب میرے پاس نہیں تھا. وحین اذن، اور اس صورت میں، یجبر علی دفع الثمنی، اس کو مجبور کیا جائے گا ثمن کے حوالے کرنے پر، لا قبل الحلف، حلف اٹھانے سے پہلے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو آپ قاضی بنے ہو اور تو فوراً فیصلہ نہ کرنا، وہ تم ایک نے عیب کا دعویٰ کیا ہے اور آپ نے اس سے بینہ طلب کی، اس نے بینہ وہ پیش نہیں کر سکا، تو آپ فوراً کہہ دیں بینہ تیرے پاس نہیں، آپ کیا کرو؟ پیسے حوالے کرو. پیسے حوالے کرنے پر دوسرے کو مجبور، جب تک وہ دوسرے پر قسم کو پیش نہ کر دو اور وہ قسم نہ اٹھا لے بھائی. فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ ثَابِتٌ، دو چیزوں میں سے ایک ضرور ثابت ہوگی. انہوں نے کیا کہا تھا بھائی؟ یقیم کا عطف کس پر کرنا ہے؟ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ، یہ سارے جڑ رہے ہیں لَمْ يُجْبَرْ سے. ان ساروں کا تعلق کس سے ہے؟ عَلَى دَفْعِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ، سارے لَمْ يُجْبَرْ کے تحت ہیں بھائی. تو جب تو اس سارے کو اٹھا کر یقیم بینتن رکھو بھائی. فَإِنْ قَبَضَ مَشْرِيَهُ وَدَّعَ عَيْبًا یقیم بینتن، ایک صورت. دوسری صورت، لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَحْلِفَ، دو صورتیں. او کے ساتھ عطف ہے نا، او کس لیے آتا ہے؟ احد الامرین کے لیے، جانی زید او عمر، میرے پاس زید آیا یا معلوم ہو دونوں میں سے ایک آیا، تو یہاں او کے ذریعے عطف ہے، تو ایک کو رکھو پہلے،
جب اس نے عیب کا دعویٰ کیا تو یا تو یہ کرنا پڑے گا، آدم جبر ہوگا علی دفع سمن ہی، سمن کی ادائیگی پر، حتی یحلف بائع ہو، یہاں تک کہ بائع کیا کر لے، قسم اٹھا لے، یا تو یہ ہوگا، او یقیم بینتان، یا کیا ہوگا وہ بینہ پیش کرے گا بھائی. دو صورتیں یہ ہیں بھائی، آدم جبر ہوگا یا بینہ ہوگا. کیا ہوگا؟ آدم جبر ہوگا یا بینہ ہوگا، دو میں سے ایک کام ضرور. تو احد الامرین، دو میں سے ایک بات ضرور ثابت ہوگی، یا تو بائے کیا پیش، مشتری کیا پیش کر دے گا، بینہ پیش کر دے گا، تو چیز کیا کر دی جائے گی واپس. یا تو جب بھی عیب کا دعویٰ کرے گا دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو بینہ پیش کر کے چیز کو واپس کر دیا جائے گا، یا مشتری کو جب تک بائے قسم نہ اٹھا لے پیسوں کی ادائیگی پر مجبور. ہاں جب قسم اٹھا لے پھر کیا کریں گے؟ مجبور. تو دو میں سے ایک چیز ضرور ثابت ہوگی، یا اقامت بینہ ثابت ہوگی تو چیز واپس، یا عدم جبر ہوگا جب تک وہ بائے قسم نہ اٹھا لے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے؟ تو کہتے ہیں احد الامرین، دو چیزوں میں سے ایک ضرور ثابت ہوگی، اما اقامت البینت علی وجود العیب، بھائی وہ یقیم بینت، ان کو اس کو پہلے ذکر کر دیا، کس کو کیا کر دیا، پہلے یہ پہلے ہی ہوگا نا، بینہ پہلے آتی ہے قسم بعد میں آتی ہے. تو دو میں سے ایک چیز ضرور ثابت ہے، اما اقامت البینت علی وجود العیب، یا تو بینہ قائم کرنی پڑے گی وجود عیب پر، او عدم الجبری، یا کیا کرنا پڑے گا، آدم مجبور نہیں کر سکتے سمن کی ادائیگی پر، حتی یحلف، یہاں تک کہ وہ بائے کیا کر لے، قسم اٹھا لے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، کہ جب بھی مشتری عیب کا دعویٰ کرے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ثابت ہوگی، یا تو اس کو بینہ قائم کرنا پڑے گی، یا آدم جبر ہوگا جب تک بائے قسم نہ اٹھا لے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یقیم کا عطف کس پر کرنا پڑے گا؟ لم یجبر. تو یہ لم یجبر او تک جتنا ہے یہ سارا شمار کر رہا ہوں بھائی، صرف لم یجبر کا لفظ نہیں کہہ رہا، لم یجبر علی دفع ثمنہ حتی یحلف بائعہ، یہ ایک صورت، او یقیم بینتن، یہ دوسری صورت ہے. وَإِن نُصِبَ، اور اگر منصوب پڑا جائے، قَوْلُهُ اَوْ يُقِيمَ، کس کو، ماتن کے قول، او یقیمو کو منصوب پڑا جائے، فَلَهُ وَجْهٌ، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. بھائی یہاں سے، بھائی یہ متن کی عبارت تھی بڑی پیچیدہ، بظاہر تو یہ غلط لگتی تھی بھائی، لیکن صاحب کتاب نے بتایا کہ یقیم کا عطف لم یجبر پر کرو تو عبارت ٹھیک ہو جائے گی بھائی، اور اس کی تقریر کر کے انہوں نے آپ کو سمجھا بھی دیا. اور یقیم کا عطف یحلفہ پر کرو تو وہ کیا کہتے تھے، معنی خراب ہو جاتا ہے، یہ تو غایہ بن جائے گا آدم جبر کے لیے، اور یہ آدم جبر کے لیے غایہ نہیں بن سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آپ صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ بھئی اس کا عطف یحلفہ پر کر دو، میں پھر بھی عبارت ٹھیک کر دیتا ہوں بھئی. اس کی ایک عجیب توجیہ بیان کرتے ہیں بھئی، پھر بھی کیا ہو جائے گی، بھئی اس کا عطف کرو یحلفہ پر، اور یحلفہ حلف تو کیا ہے، غایہ، مغیہ کون تھا، آدم جبر، آدم جبر تھا مغیہ، اور غایہ کیا کیا بن گئے، یا تو حلف یا اقامت. جب بھی حلف ہوگا عدم جبر ختم ہو جائے گا، جب بھی اقامت بینہ ہوگی جبر کیا ہو جائے گا. کہتے ہیں میں بھی آپ کے سامنے ایسی توجیہ کرتا ہوں، یہ اس کے لیے غایہ بن جائے گا بھائی، دونوں صورتوں میں جبر کیا ہو جائے گا، ختم. جب بھی غایہ آ جائے مغیہ کی کیا ہو جائے کرتی ہے، انتہا ہو جائے کرتی ہے بھائی. مغیہ کون، پہلے مجھے بتلاؤ اچھی طرح، مغیہ کون، آدم جبر کہو آسان لفظوں میں، مغیہ کون، آدم جبر، اور غایہ اس کے کتنے، دو میں سے ایک ہے، یا تو حلف بائے ہے یا اقامت، اور انہوں نے اب عبارت کو ٹھیک کرنا ہے، اسی طرح ان کو غایہ ہی رکھنا ہے. تو کہتے ہیں بھئی عدم جبر کو مشروط بنا لو، اس کے ساتھ ایک شرط لگا لو، اور وہ شرط کیا؟ کہ بیع کی وجہ سے سمن کی ادائیگی واجب ہو چکی ہے، بیع کی وجہ سے سمن کی ادائیگی واجب ہو چکی ہے، اس شرط کے ساتھ عدم جبر ہو۔ بھئی جب بھی کوئی شخص بیع کر لیتا ہے، چیز لے لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، تو اس پر کیا واجب ہو جاتے ہیں؟ سمن واجب۔ تو یہ شرط ہے اس کے اندر کہ بیع کی وجہ سے سمن کیا ہو چکے ہیں آپ پر؟ واجب ہو چکے ہیں۔ یہ ہے شرط۔ کس کے لیے ہے یہ شرط؟ عدم جبر کے لیے۔ عدم جبر ہوگا بہی شرط کہ سمن بیع کی وجہ سے واجب ہو چکے ہیں۔ عدم جبر شرط کیا ہوئی بھائی؟ عدم جبر مشروط ہے کس شرط کے ساتھ؟ بھائی مشکل ہے، لفظوں سے زبان سے دہراؤ، میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں۔ عدم جبر ہوا مشروط، اور اس کے ساتھ شرط کیا ہوئی؟ کہ بیع کی وجہ سے کیا واجب ہو چکے ہیں؟ دوبارہ ذکر کرو، عدم جبر مشروط ہے اور شرط کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہ بیع کی وجہ سے سمن واجب ہو چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ عدم جبر مشروط ہے اس شرط کے وساط کہ بیع کی وجہ سے سمن کیا ہیں؟ واجب ہو چکے ہیں۔ جی اب صورت ٹھیک ہو گئی بھائی، صورت ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ عدم جبر یہ مشروط ہے اور شرط کیا ہے؟ بیع کی وجہ سے سمن واجب ہو چکے، بیع کی وجہ سے سمن واجب ہو چکے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھنا۔ اب دیکھو عدم جبر تھا مغیا، اور اقامت بینہ بھی اس کے لیے غایا، اور حلف بائے بھی اس کے لیے غایا۔ اب یہ مغیا ہے مولانا، اس کے لیے ایک غایا بیان ہوا حلف بائے۔ بائے جب قسم اٹھا لے گا عدم جبر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور اس کو مجبور کیا جائے گا بھائی کہ بیع کی وجہ سے سمن کیا ہو چکے ہیں؟ واجب ہو چکے ہیں۔ وہ شرط ذہن میں ہے، عدم جبر جو مشروط تھا کس کے ساتھ؟ بیع کی وجہ سے سمن واجب، وہ عدم جبر ختم ہوا۔ جب عدم جبر ختم ہوا تو کیا آ گیا؟ جبر آ گیا۔ تو جبر بھی مشروط ہے کس کے ساتھ؟ اسی شرط کے ساتھ کہ بیع کی وجہ سے سمن کیا ہے؟ واجب ہو چکے ہیں۔ بھائی جب بائیں نے قسم اٹھا لی میں نے عیبدار چیز نہیں بیچی، تو بیع پکی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اب واپس کر سکتا ہے؟ واپس نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کو مجبور کیا جائے گا کہ بیع کی وجہ سے پیسے کیا ہو چکے ہیں؟ پیسے ادا کرو۔ تو عدم جبر جو مشروط تھا کس شرط کے ساتھ؟ کہ بیع کی وجہ سے سامان، اس کے لیے حلف بائے کیا بن گیا؟ غایا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ جب بھی وہ قسم اٹھا لے گا عدم جبر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا عدم جبر، اور کیا آ جائے گا؟ جبر آ جائے گا۔ اب اقامت بینہ کو ہم غایا بناتے ہیں کہ جب بھی مشتری بینہ قائم کر دے گا تو وہ عدم جبر کیا ہو جائے گا؟ بھائی غایا بنا رہے ہیں نا، غایا جب پایا جائے تو مغیا ختم، اس کی حد ہے بھائی۔ مغیا کون تھا بھائی؟ وہ مغیا کے لیے اسی کو اقامت بینہ کو بھی انہوں نے غایا بنانا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ عبارت پھر بھی ٹھیک رہتی ہے۔ تو مغیا کون؟ عدم جبر، اور غایا کیا؟ اقامت بینہ۔ یہ عدم جبر کی انتہا کب جا کر ہوگی؟ جب بینہ قائم ہو جائے گا تو عدم جبر بھی ختم ہو جائے گا بھائی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، جب بینہ قائم ہو گئی، جب بینہ کیا ہو گئی؟ قائم ہو گئی، معلوم ہوا یہ عیب کس کے پاس سے آیا ہے؟ بائے کے پاس سے۔ وہ چیز اس کو کیا کر دی جائے گی؟ واپس کر دی جائے گی۔ جب چیز اس کو واپس کر دی تو وہ شرط ختم ہو گئی۔ شرط کیا تھی؟ بے کی وجہ سے سمن واجب ہیں۔ اب تو بے ہے اب تو بیع ختم، اب آپ کہہ سکتے ہیں بیع کی وجہ سے سمن واجب ہے، بیع کی وجہ سے تو شرط ختم ہوئی، اور شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی کیا ہو جایا کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور مشروط کون تھا؟ آدم، تو آدم جبر کی انتہا ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھائی؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو بیع کی وجہ سے سمن واجب ہیں، یہ ہے مولانا شرط، اور اس کے لیے مشروط کیا تھا؟ عدم جبر، جب اس نے بینہ قائم کر دیے تو پھر بیع ختم، جب بیع ختم تو بیع کی وجہ سے سمن کا وجوب بھی، اور جب بیع کی وجہ سے سمن کا وجوب ختم ہوا تو یہ تو تھی شرط، اور شرط ختم ہو تو مشروط بھی کیا ہو جایا کرتا ہے؟ ختم، تو مشروط کون تھا؟ عدم جبر، تو عدم جبر بھی کیا ہوا؟ ختم ہوا، تو دیکھا عدم جبر کے لیے اقامت بینہ غائب بن گئی یا نہیں؟ بن گئی، کیا بن گئی؟ لیکن کون سے عدم جبر؟ جس کے لیے شرط کیا تھی کہ بیع کی وجہ سے سامان واجب ہو چکے ہیں، صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، فلہ وجہ، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہو ان یکون المراد، وہ یہ کہ مراد بعدم الجبر علی دفع الثمن، دفع ثمن پر جو عدم جبر ہے اس سے کیا مراد ہو؟ عدم الجبر على دفعه بشرط ان يكون الثمن واجبا بحكم البيع، کہ عدم جبر جو ہے دفع ثمن پر یہ مشروط ہے، کس شرط کے ساتھ ہے؟ کہ ثمن واجب ہے، کس کی وجہ سے؟ بیع کے حکم کی وجہ سے، وہ مغیم بأحد الامرین، اور وہ مغیا ہوا دو امور میں سے کہ ایک کسی ایک کا، جی، اما الحلف، یا تو وہ حلف غایت ہے کہ علی انہ لا عیبہ، کہ اگر بائے کیا حلف کس بات پر؟ اس بات پر کھائے گا بائے کہ اس چیز کے اندر کوئی عیب نہیں، فہین اذن یجبر علی دفع الثمن، تو اس صورت میں عدم جبر ختم ہوگا اور اس کو مجبور کیا جائے گا دفع، او اقامت البینتی، یا غایہ کیا بنے گا؟ اقامت بینہ بنے گا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ وہ عدم جبر مغیا ہے دو امور میں سے ایک کے لیے، یا تو حلف کے لیے مغیا ہے، او اقامت البینت، یا یہ مغیا ہے کس کے لیے؟ اقامت بینہ کے لیے، علی وجود العیب، بینہ قائم کرنا کس چیز پر؟ وجود اس کے لیے مغیا ہے، فہین اذن یفسخ البیع، تو اس صورت میں کیا کرے گا قاضی؟ بے کو فسخ کر دے گا، جب بے فسخ کرے گا تو لا یبقى الثمن واجبا، تو ثمن واجب باقی، ثمن کا وجوب باقی نہیں رہے گا، فینتہی عدم الجبری، تو پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ عدم جبر کی، کیونکہ عدم جبر تھا مشروط اور اس کے ساتھ شرط تھی کہ بے کی وجہ سے کیا ہو چکے ہیں واجب، ثمن کی ادائیگی واجب ہو چکی ہے، تو جب شرط ختم مشروط بھی ختم، تو فینتہی عدم الجبری بشرط کونہ واجبا، تو وہ عدم جبر جو اس شرط کے ساتھ تھا کہ ثمن واجب ہیں وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا بھائی. چلیے بس، مولانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.